ہو حشم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا, تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں, تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, علم ایک بہت عظیم شے ہے, اسی لیے اس کے حصول پر بہت زور دیا گیا ہے. اسلامی تعلیمات میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے. حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ علم کو حاصل کرو گہوارے سے گور تک, یعنی ابتدائی زندگی سے انتہائی زندگی تک, پالنے سے قبر تک, یعنی ساری زندگی علم حاصل کرتے رہو, علم کو حاصل کرو. اور علم کے حصول کو واجب بھی بتایا گیا ہے ہر مسلمان پر. اور حصول علم کا لیکن مقصد جو ہے وہ قرب خدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی شخص علم حاصل کرے تو اس کا ہدف اور مقصد صرف یہ ہو کہ وہ قرب الہی حاصل کرے, اللہ کے نزدیک ہو. اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے اگر علم حاصل کیا جائے گا تو وہ مفید ثابت ہوگا. کیونکہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے انسان کو اپنی ناتوانی اور کمی کا اتنا ہی زیادہ احساس بھی ہوتا جاتا ہے, اور یہی احساس اس کے غرور اور تکبر کو ختم کر دیتا ہے, اور اسے پھر ایک ایسی ذات کی جانب بڑھانے لگتا ہے جو کہ پوری طریقے سے توانا ہے, کامل ہے, مکمل ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم کو حاصل کرو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن برعکس بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل کر کے مغرور ہو جاتا ہے, اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے, بہت عالم ہے, اور وہ اب کامل ہو گیا ہے. یہی احساس اس کو پھر خدا سے دور کر دیتا ہے, اور یہی احساس انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بنتا ہے. اسی سلسلے میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے عالم ایسے ہیں جن کو ان کا علم ہلاک کر دیتا ہے. تو سامعین, اب پیش کرنے جا رہے ہیں ہم پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 اردی بہشت 21 ذی قعدہ اور 19 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس ذی قعدہ سن 687 ہجری قمری کو دمشق کے دانشور اور طبیب ابن نفیس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے پھیپھڑوں میں گردش خون کے نظام کو دریافت کیا۔ ابن نفیس نے اپنے وطن ہی میں اسلامی علوم حاصل کیے اور اس زمانے کے معروف دانشوروں سے علم طب بھی حاصل کیا، اور وسیع مطالعے اور تحقیقات کے بعد اس علم میں مہارت حاصل کی۔ علم طب پر ابن نفیس کی کتاب شرح تشریح القانون ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے پھیپھڑوں میں گردش خون کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں، اور یہ مسئلہ انہوں نے یورپی دانشور میگوئل سرویٹ سے 300 سال قبل پیش کیا۔ اسی بنا پر بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ سرویٹ نے پھیپھڑوں میں گردش خون کا نظریہ ابن نفیس سے لیا ہے۔ ابن نفیس کی ایک اور معروف کتاب الشامل ہے، جس میں جراحت یا سرجری پر بحث کی گئی ہے۔ انیس مئی سن 1521 کو سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے ایک سخت جنگ کے بعد جزیرہ نمائے بالکان میں واقع سربیا کے دارالحکومت بیلگراد پر قبضہ کر لیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ نے بالکان کے علاقے میں اپنی پیش قدمی شروع کی اور تقریباً پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس واقعے کے 20 برس بعد ہنگری کے بھی بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے بتدریج کمزور پڑ جانے اور بالکان میں یورپی ملکوں کے اثر و رسوخ کے سبب وہ علاقے جن پر سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا تھا آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگے۔ انیس مئی سن 1762 کو معروف جرمن فلسفی یوہن فیختے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ فیختے کا شمار آئیڈیلزم کے علم برداروں میں ہوتا ہے۔ وہ 18 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تھے۔ 1791 میں مشہور فلسفی کانٹ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے اپنی ایک کتاب کانٹ کو پیش کی۔ فیختے اپنے نظریات میں کانٹ سے کافی متاثر تھے۔ علم میں تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق، انسان کی تقدیر اور کامیابی و سعادت مند زندگی کا راستہ ان کی اہم کتابوں میں شامل ہے۔ سن 1814 میں فیختے کا انتقال ہو گیا۔ انیس مئی سن 1898 کو نامور برطانوی سیاستدان ولیم گلیڈسٹون کا انتقال ہوا۔ وہ 29 دسمبر 1809 میں پیدا ہوئے تھے اور 24 سال کی عمر میں برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ 1843 میں پہلی بار برطانوی کابینہ میں شامل ہوئے۔ گلیڈسٹون 4 مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے 1868 سے 1894 تک اس عہدے پر رہتے ہوئے ملک کی ترقی فروغ کے لیے متعدد اصلاحی اقدامات کیے۔ گلیڈسٹون ایک شعلہ بیان مقرر بھی تھے۔ پارلیمنٹ میں ان کی تقریر مشہور ہیں۔ گلیڈسٹون نے ہی قرآن مجید اور خانہ کعبہ کی ہیبت سے متاثر ہو کر پارلیمنٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ جب تک یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ انیس مئی سن 1935 کو برطانیہ کے معروف سیاستدان اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سرگرم کارکن थॉमस एडवर्ड लॉरेंस एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। वो 1888 में पैदा हुए थे। लॉरेंस बरतानवी वजारत खारजा के मुलाजिम थे और माहिर आसार कदीमा की हैसियत से 1910 से 1914 तक इराक, शाम और फिलिस्तीन में उन्होंने काम किया। 1916 में उन्हें मिस्र में बरतानवी फौज की इंटेलिजेंस का अफसर मुकर्रर किया गया। इस दौरान बरतानिया की ये कोशिश थी कि सल्तनत उस्मानिया से अरबों की नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर अरबों को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग के लिए भड़का दे, और लॉरेंस ने बरतानिया के इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने अरबों के एतमाद से फ़ायदा उठाकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग के लिए अरबों की एक फ़ौज भी तश्कील दे डाली। लॉरेंस ने सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर कब्ज़ा अरब इलाकों को टुकड़े टुकड़े कराने में बरतानिया और फ्रांस के मंसूबों में बहुत बड़ा रोल अदा किया। लॉरेंस की इन्हीं कोशिशों की वजह से शाम में शाह फैसल, उर्दन में शाह अब्दुल्ला और सऊदी अरब में शाह अब्दुल अजीज तख्त हुकूमत पर बैठे, इसीलिए इन्हें सऊदी लॉरेंस भी कहा जाता है। उन्नीस मई सन 1936 को मशहूर मुस्तशरिक मोहम्मद मार्मा ड्यूक पेक्थॉल का इंतकाल हुआ। वो 7 अप्रैल 1875 को बरतानिया में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम वहीं पाई। अंग्रेज़ी के अलावा फ्रांसीसी, इतालवी, जर्मन और हस्पानवी जबानों में भी इन्होंने महारत हासिल की। 1894 में इन्हें शाम और मिस्र में ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला तो इन्होंने यहाँ पर इस्लामी तालीमात और मुसलमानों की तहजीब व सकाफत का मुतालिया किया। कुछ अरसा इन्होंने तुर्की में गुजारा और वहाँ की माशरती ज़िंदगी का मुतालिया किया। 1920 में वो हिंदुस्तान गए और अंग्रेजी अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल की इदारत संभाली। फिर हैदराबाद दक्कन के महकमे तालीम में मुलाजिमत इख्तियार की और 1927 में इस्लामिक कल्चर के नाम से एक सेमाही रिसाला जारी किया। जनवरी सन 1935 में वो लंदन चले गए, मगर रिसाला इस्लामिक कल्चर की इदारत पहले की तरह जारी रखी। 19 मई सन 1936 को लंदन में ही इनकी वफात हो गई। उन्नीस मई सन 1936 को बरतानवी साइंसदान रॉबर्ट वाटसन वॉट ने दुनिया का पहला राडार बनाया। राडार बहरी और फिजाई हमलों में दिफा का अहम तरीन वसीला है। ये वसीला पहली बार बरतानवी हवाई अड्डों पर नस्ब हुआ और इससे दूसरी आलमी जंग में काम लिया गया। उन्नीस मई सन 1989 को बैतुल मुकद्दस की गासिब सहयूनी हुकूमत के हाथों फिलिस्तीन की इस्लामी मुजाहमती तहरीक हमास के रहनुमा शेख अहमद यासीन को सहयूनियत मुखालिफ मंसूबे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वो 1938 में मकबूजा फिलिस्तीन के मगरिब में पैदा हुए थे। उन्होंने इख्वानुल मुस्लिमीन तंजीम से वाबस्ता होने के बाद सहयूनियों के खिलाफ जद्दोजहद की, चुनांचे 1983 में फिलिस्तीनियों को सहयूनी हुकूमत के खिलाफ भड़काने के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 साल के बाद सहयूनी हुकूमत के साथ होने वाले कैदियों के तबादले में रिहा वो कर दिए गए थे। शेख अहमद यासीन ने 1987 में PLO की तरफ से सहयूनी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद रोक देने के बाद हमास तहरीक कायम की। ان کی انقلابی سرگرمیوں کے باعث 1989 میں ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور 9 برس کے بعد رہائی نصیب ہوئی۔ سیہونی جیلوں میں انہوں نے 9 برس کے دوران بہت ہی زیادہ اذیتیں برداشت کیں، اس کے باوجود انہوں نے رہائی کے بعد بھی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور بالآخر اسی راہ میں اس فلسطینی رہنما کو غاصب صہیونیوں نے ایک شرمناک حملے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول ہے کہ تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی موت پر تو قادر نہیں ہے، پھر بھی لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے۔ مولا کے اس قول سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو لمبی لمبی آرزوئیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کئے دن کی ہے اور کب ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ لمبی آرزوئیں کر کے خامخواہ خود کو بھی پریشان کرتا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً انسان خواہشات میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، دولت ہوتی، مقام ہوتا، منزلت ہوتی، میں یہ حاصل کر لیتا، میں وہ حاصل کر لیتا، میں اس کو پا لیتا، اس کو پا لیتا، اور اسی ادھیڑ بن میں وہ لگا رہتا ہے اور اس کی فکر چوبیسوں گھنٹے بس یہی رہتی ہے کہ میں یہ حاصل کر لوں، وہ حاصل کر لوں، مجھ کو یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں وہ صرف آرزوئیں ہیں، آرزو کی حد تک ہے، عملی شکل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کو لمبی لمبی آرزوئیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم ایران میں اسلام کے پہنچنے اور اسلامی معماری کے فن کے بارے میں گفتگو کریں گے، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اسلام کا سورج جزیرت العرب میں، کہ جہاں کے لوگ بت پرست تھے، طلوع ہوا۔ عرب کے مختلف قبائل اور بدو عرب ہر سال کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ دور جاہلیت کے عرب فن و ہنر کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں رکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ہنر شعر و شاعری تھا، جسے دور جاہلیت کے شعرا ایک تومار پر لکھ کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا دوسرا ہنر پانی کی مشقوں، فرش، خیموں، گھوڑوں کی زین اور اونٹوں سے متعلق سامان جیسے زندگی کے وسائل کو آراستہ کرنا اور سجانا سنوارنا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھے اور 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، یعنی پیغمبری کے درجے پر فائز ہوئے۔ شروع میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات، تاثیر کلام اور بے مثال شخصیت اور قول و فعل میں صداقت و سچائی اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی۔ 621 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور آپ کی یہی ہجرت تاریخ اسلام کے آغاز کا مبدا قرار پائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت، اپنی نبوت اور روز قیامت کو اسلام کا اصول دین قرار دیا۔ اسلام اپنے روشن اصولوں کے باعث پورے جزیرت العرب میں پھیل گیا، اور پھر جزیرت العرب سے باہر نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں پر چھا گیا۔ جزیرت العرب کے اطراف کے علاقوں میں موجود سیاسی بے چینی، اقتصادی بدحالی اور حکام کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا۔ پہلے سرزمین عراق فتح ہوئی، اور پھر کوفہ و بصرہ اور شام و مصر فتح ہوئے، اور ان علاقوں کے عوام نے نہایت تیزی سے اسلام قبول کر لیا۔ تاہم ایران کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ساسانی حکومت نے تباہی و انحطاط کے دہانے پر پہنچ جانے کے باوجود کچھ دن تک مزاحمت کی، لیکن ایرانی معاشرے میں شدید طبقاتی فاصلے اور حکام سے عوام کی ناراضگی، نیز سپاہ اسلام سے ساسانی سپاہیوں کی شکست کے نتیجے میں آخر کار 22 ہجری قمری میں ساسانیوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مغرب کی جانب اسپین اور بحر اطلس کے ساحلوں تک اور مشرق سے چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ فن و ہنر کی ترویج اگرچہ اسی زمانے سے شروع ہو گئی، لیکن اصلی اسلامی تعلیمات سے بنی امیہ کے انحراف و گمراہی کے باعث عوام ان سے دور ہوتے گئے، اور آخرکار بنی امیہ کا سلسلہ بھی نابود ہو گیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کی مدد سے بنی عباس برسر اقتدار آئے، اور ایرانیوں اسلامی تہذیب و ثقافت کا بھی بنی عباس کے دور سے آغاز ہوا۔ بغداد میں عظیم علمی و ہنری تحریک کی بنیاد پڑی، جس کی تشکیل میں ایرانیوں نے گراں قدر کردار ادا کیا۔ پہلوی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں سے بہت سی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا، اور بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس طرح ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ایرانیوں نے اس دین کا استقبال و خیر مقدم کیا، جس میں عدل و انصاف، مساوات و برابری اور علم و فن پر بے پناہ توجہ دی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ایرانیوں نے اسلام کی جاویدانہ تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم ایرانیوں اسلامی تمدن کی داغ بیل ڈالی۔ بہت سے مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ سرزمین ایران پر اسلامی فن و ہنر کو فروغ حاصل ہوا، اور تہذیب و تمدن کے نہایت حسین جلوے نمودار ہوئے۔ 14ویں صدی عیسوی کے معروف مسلمان مورخ ابن خلدون اس سلسلے میں لکھتے ہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر دینی و عقلی علوم کے اکثر علماء و دانشور ایرانی تھے، حتیٰ علم حدیث کے اکثر علماء جنہوں نے عالم اسلام کے لیے حدیث کے عظیم خزانے کی حفاظت کی، وہ بھی ایرانی ہی گزرے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے سوا کوئی بھی علوم کی حفاظت و تدوین کے لیے نہیں اٹھا، اور اسی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق قرار پائے کہ اگر علم و حکمت ثریا پر بھی ہو تو اہل فارس اسے حاصل کر لیں گے۔ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا نہایت گہری نظر سے وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور سے سیاست، نظام حکومت، دین و فلسفہ، طب، تجارت و لین دین، اقتصادی مسائل، فن و ہنر اور زبان و ادب جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تاہم اس پروگرام میں ہم صرف فن معماری پر اسلام کے اثرات اور عمارت کی تعمیر میں بنیادی تبدیلی نیز اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب فن کلام پر اسلام کے اثرات کی بات کی جاتی ہے تو کچھ خاص اصول و معیارات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی منزل میں اس اصول کی مزید شناخت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شہر مکہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم اسے شہر امن کہتا ہے کہ جسے بت پرستی سے دور ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 126 اور سورہ ابراہیم کی 35 آیتوں میں اس شہر کے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو امن، پاکیزگی، برکت اور رزق میں فراوانی جیسے صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح اگرچہ ان آیتوں میں شہر یا عمارت بنانے کے مادی اور فزیکل پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا اور کوئی نمونہ نہیں پیش کیا گیا ہے، تاہم معنویت و کیفیت کے لحاظ سے شہر سازی کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ درحقیقت قرآن شہر سازی اور معماری کو دنیا کے سلسلے میں انسان کے طرز فکر کے مطابق سمجھتا ہے اور زندگی کے ماحول کو روش زندگی سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی جانب اشارہ کرنا چاہیے کہ جب آپ شہر یثرب میں داخل ہوئے تو اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی رکھ دیا گیا۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم ایک ایسی جگہ کا تعین اور مسجد کی تعمیر تھا کہ جو اسلامی سرزمینوں پر تعمیر ہونے کے بعد کی مساجد کے لیے نمونہ عمل بنی۔ یہ مسجد ایک ایسی سرزمین پر تعمیر کی گئی کہ جسے پیغمبر نے اس کے مالکوں سے خریدی اور لوگوں کی مدد سے تعمیر کی۔ اسی مقام پر صدر اسلام کے تاریخی واقعات رقم ہوئے اور وہ مسلمانوں کی عبادت اور ان کے اکٹھا ہونے کے ایک مقام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا مسجد مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور اہم مقام ہے کہ جو معین خصوصیات کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، لیکن مسجدوں کے ایک جیسے نقشے اس بات کا باعث نہیں بنتے کہ تمام مسجدوں کی تزئین و آرائش یا بیرونی مناظر بھی ایک شکل کے ہوں۔ اسلامی ممالک میں مسجدوں کو ظاہری طور پر مختلف انداز اور شکل و صورت میں بنایا جاتا ہے، لیکن تمام مسجدوں کی تعمیر کا مقصد ایک ہے اور ان کی اندرونی فضا سادہ اور قبلہ کعبے کے رخ پر ہوتا ہے۔ مسلمان محقق و مصنف نجم الدین بمات نے اسلام کی نظر میں شہر اور معماری کے مفہوم کے بارے میں شہرہائے اسلامی نامی اپنی کتاب میں نہایت عمیق نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شہر اور گھر خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہرات و سمرقند میں ہوں یا اصفہان و تہران میں ہوں۔ ایک مسلمان دن میں 5 اپنا شہر اور گھر بھول جاتا ہے اور اسے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک دوسرے شہر پر نظر ڈالتا ہے اور اس کا مرکز نگاہ مکہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ شہر مکہ کا ایک نقطہ ہے جہاں مسجد الحرام و خانہ کعبہ واقع ہے۔ نماز پڑھتے وقت مسلمان ایسی سمت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ درحقیقت کرہ ارض کے تمام مسلمان ایک سمت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایک عظیم دائرے تشکیل دیتے ہیں جس کا مرکز ثقل کعبہ ہے۔ لہذا خانہ کعبہ اگرچہ معماری کے لحاظ سے ایک عام و سادہ سی عمارت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اس سے رابطہ ہے اور وہ رابطہ اس کی معنوی عظمت و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلیٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ شہنی فوج نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے رہائشی علاقوں مکانات اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا جس میں 153 فلسطینی شہید ہو گئے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بار پھر اس بات پر تاکید کی کہ تہران پرامن ایٹمی توانائی کے اپنے حقوق سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیروں سے ٹیلی فون گفتگو میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ خلیج فارس کے تینوں جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں اور تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے گھات لگا کر شہنی فوجیوں پر حملہ کر دیا اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے غزہ پر وحشیانہ صہیونی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 153 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج رہائشی علاقوں، مکانات اور طبی مراکز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ صہیونی فوج نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انڈونیشین اسپتال کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس اسپتال کی سرگرمیاں بند ہو گئیں۔ صہیونی فوج نے اسی طرح غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے عناصر طبی مرکز پر حملہ کیا۔ غزہ سے عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے صرف سیف زون المواسی کیمپ پر صہیونی حملے میں 36 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر حالیہ صہیونی حملوں میں مزید 5 صحافی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک اعلی عہدیدار نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے عارضی معاہدے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی کے ممکنہ معاہدے کی افواہوں کے بعد تحریک حماس کے ایک اعلی عہدیدار نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت صرف اس صورت میں قیدیوں کو آزاد کرے گی کہ جب جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے۔ حماس کے بین الاقوامی شعبے کے اعلی عہدیدار سامی ابو زہری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حماس اور غاصب حکومت کے درمیان 9 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 2 ماہ کی جنگ بندی پر رضامندی کی خبر بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ دوہری شہریت والے ایک فوجی کو حوالے کر کے بات چیت کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر امریکہ کی طرف سے مثبت رد عمل نہیں ملا۔ ابو زہری نے غزہ پر جاری صہیونی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک حملے بند نہیں ہوں گے قیدیوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ استقامت جامع معاہدے اور بین الاقوامی ضمانتوں کے تحت تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تحریک حماس کے عہدیدار نے صہیونی حکام کے حالیہ بیانات کو جنگی مقاصد کے حصول کی بیان بازی اور ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا۔ تہران ڈائیلاگ فورم کا اجلاس دوسرے دن بھی جاری رہا۔ تہران ڈائیلاگ فورم میں دنیا کے 50 سے زائد ملکوں کے اعلی حکام، وزراء اور اسی طرح مختلف شعبوں میں سرگرم تنظیموں کے سربراہوں، نمائندوں، نیز اقوام متحدہ کے بھی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس فورم میں علاقائی اور عالمی حالات اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر خاص طور پر جائزہ لیا گیا۔ تہران ڈائیلاگ فورم میں 40 خصوصی پینل علاقائی اور عالمی حالات اور مسائل کے تعلق سے مختلف موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران مقررین اور شرکاء نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیلی جارحیت کے فوری سد باب کا مطالبہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر مسعود پزیشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی اور انہیں فوری طور پر بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ تہران ڈائیلاگ فورم میں صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ ہم سب انسانوں پر ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا فرض ہے۔ جب انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو تنازعات اور اختلاف جنم لیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو صہیونی حکومت آج کر رہی ہے۔ اس کی حمایت کے ذریعے سرزمین فلسطین پر لوگوں کا بے دریغ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقاتوں اور ٹیلیفونی رابطے میں ایک بار پھر ایران کے اس اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ تہران پرامن ایٹمی توانائی کے اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کی دعوت پر تہران ڈائیلاگ فورم میں شرکت کے لیے ایران آئے۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ سے ہونے والی ملاقات میں وزیر خارجہ عباس راغچی نے اپنے عمانی ہم منصب کی فورم میں شرکت کا شکریہ ادا کیا اور اسے دنیا خصوصاً پڑوسی ممالک کے مابین مشاورت اور تعاون کا ایک قیمتی موقع قرار دیا تاکہ مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البوسعیدی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ایران اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس ملاقات میں ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سلطان عمان دو طرفہ دوستانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے ترک ہم منصب حاکان فیدان کے ساتھ ٹیلیفونی رابطہ کر کے ان کو بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات اور تین یورپی ممالک کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر مخالف فریق سنجیدہ ہو اور پابندیوں کے خاتمے کے بدلے ایران کے جائز حقوق کا احترام کیا جائے تو نیوکلیئر معاہدے کے لیے تیار ہے۔ گفتگو کے دوران ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بھی ایران کے تعمیری اور سفارتی رویے کی تعریف کرتے ہوئے ترکی کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی آمادگی ظاہر کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات میں رکن ممالک کے ساتھ فعال تعاون اور باہمی روابط کے فروغ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے پاکستان اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیروں سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو میں مختلف سیکورٹی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں باہمی تعاون پر زور دیا ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے پاکستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیر محمد عاصم سے ٹیلی فونی گفتگو میں سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی کے شعبوں میں ایران اور پاکستان کے تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقے کے دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خطے کے چین و سکون کو درہم برہم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ہمسایہ ممالک سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے وعدوں پر قائم ہیں۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر عاصم منیر نے بھی علاقے میں ایران کے مثبت کردار کی تعریف کرتے ہوئے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ تعاون اور تعلقات کی توسیع پر زور دیا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر علی اکبر احمدیان نے کہا کہ ایران اور ہندوستان قدیم تہذیب کے دو بڑے ملک ہیں جن کے درمیان سیاسی اور اقتصادی میدان میں تعاون کے متعدد مواقع موجود ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے خلیج فارس کے تین جزائر سے متعلق دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بغداد میں منعقدہ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان میں خلیج فارس کے تعاون کے تین جزائر تمبے بزرگ، تمبے کوچک اور ابو موسیٰ سے متعلق دعووں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان دعووں کو اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قوانین، علاقائی خود مختاری، قومی حاکمیت اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف سمجھتا ہے۔ عرب لیگ کے اختتامی بیان میں اس مسئلے کو اٹھایا جانا ناقابل قبول ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں گھات لگا کر صہیونی فوجیوں پر حملہ کر دیا جن میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ شہاب نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ القسام بریگیڈ نے ایک ٹارگیٹڈ اور پیچیدہ کارروائی کے دوران شمالی غزہ میں صہیونی فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس حملے میں سینی فوج کی متعدد گاڑیاں تباہ اور کئی سینی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس کاروائی کے بعد سینی فوجیوں اور القسام کے جیالوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے دوران سینی دشمن کے کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجی ایک فلسطینی کمانڈر کو اغوا کرنے کی اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سینی فوجی عورتوں کے لباس میں فلسطین کی عوامی مزاحمتی کمیٹیوں کے فوجی ونگ ناصر صلاح الدین بریگیڈ کے کمانڈر احمد سرحان کو زندہ اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ناکام رہے۔ امریکی شہر شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ٹرمپ کے عامرانہ طرز حکومت کے خلاف انسانی زنجیر تشکیل دے کر احتجاج کیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شکاگو میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے 60 کلومیٹر طویل انسانی زنجیر تشکیل دے کر ٹرمپ کے غیر قانونی اور عامرانہ اقدامات کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین میں تحفظ ماحولیات کی حامی تنظیموں کے کارکن اور وہ امریکی فوجی بھی شامل تھے جو مختلف جنگوں میں زخمی ہوئے تھے۔ مظاہرے میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ٹرمپ کے عامرانہ طرز حکومت اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف احتجاج کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم ٹرمپ کے استبدادی اور جابرانہ رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ پاکستانی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے 6 تجارتی راہداریوں کے نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان سے روس تک ریل اور روڈ سے منسلک ہونے کا خواہاں ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کراچی، کوئٹہ، گوادر سے وسطی ایشیا اور یورپ کے روٹ پر بات کی اور 6 ممکنہ تجارتی راہداریوں کی نشاندہی بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران سے آذربائیجان اور روس تک روڈ نیٹ ورک چاہتا ہے۔ کراچی سے ماسکو بذریعہ چین اور قزاقستان بھی پاکستان کا ممکنہ روٹ ہے۔ گوادر سے افغانستان کے راست ذریعے ماسکو اور ترکمنستان جا سکتے ہیں۔ عبدالحلیم خان نے کہا کہ پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کے مابین ٹرانزٹ نہیں اکنامک برج ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سمیت پاکستان مختلف معاہدوں پر عمل پیرا ہے۔ مزار شریف سے کوہاٹ ریل منصوبے پر $633 ملین لاگت آئے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے M6 سرمایہ کاری کا پرکشش منصوبہ ہے۔ ایران کے راستے روس کے لیے ٹرین کا پائلٹ پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان لینڈ لاک ریاستوں کو گرم پانیوں تک رسائی دے رہا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ریاست مدھیہ پردیش کے ریاستی وزیر وجے شاہ کو کرنل صوفیہ قریشی پر متنازعہ بیان کو لے کر ایک بار پھر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کرنل صوفیہ پر بی جے پی کے ریاستی وزیر وجے شاہ کے مبینہ توہین آمیز بیان کے معاملے پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے وجے شاہ کے بیان پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے میں ایس آئی ٹی کی تشکیل کو بھی منظوری دی ہے۔ سپریم کورٹ نے وجے شاہ کا معافی نامہ نامنظور کرتے ہوئے معاملے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ عدالت نے مدھیہ پردیش کے باہر کے 3 سینئر آئی پی ایس افسروں کی خصوصی جانچ کمیٹی بنانے کو کہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے پر قریب سے نظر رکھیں گے اور اس معاملے پر ایس آئی ٹی پہلی رپورٹ 28 مئی کو پیش کرے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آخری پروگرام شہید خدمت آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ہمراہ شہید ہونے والوں کی پہلی برسی کے موقع پر خصوصی پروگرام۔
بادل دعا سلام، بادل دعا شہید کا اے مومنوں کے نام
عزیز سامعین، شہید آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا، جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا، تو نام کلد پری میں لکھا گیا، محفل میں انبیاء کی، محفل میں انبیاء کی کیا کرتا ہے قیام، پیغام 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 ایک شہید کا اے مومنوں کے نام،
سامعین۔ 30 اردی بحث سن 1403 ہجری شمسی کو آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ہمراہ وفد کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر اس وقت صوبہ آذربائیجان شرقی کے ورزقان علاقے میں فضائی حادثے کا شکار ہو گیا جب وہ قیس قلعہ سی نامی ڈیم کی افتتاحی تقریب سے تبریز شہر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ سامعین، ٹھیک ایک سال قبل اردیبہشت مہینے کی 30 تاریخ سن 1403 ہجری شمسی مطابق 19 مئی سن 2024 کو اسلامی جمہوری ایران اور آذربائیجان کی سرحد پر واقع قیس قلعہ سی نامی ڈیم کا افتتاح ہوا تھا۔ ایران کے اعلیٰ سطحی حکام کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹروں نے پرواز شروع کی۔ یہ ہیلی کاپٹر ایک دوسرے افتتاحی پروگرام کے لیے صدر مملکت جناب آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو تبریز لے جا رہا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا جہاں سے عرص باران کے گھنے جنگلات نیچے کی طرف دکھائی دے رہے تھے۔ موسم تھوڑا سا ابر آلود تھا، ایک دم سے گھنا کوہرا پورے علاقے پر چھا گیا تھا۔ اسی وقت پرواز کے کمانڈر نے، جو کہ صدر مملکت کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بھی تھے، یہ حکم دیا کہ تمام ہیلی کاپٹر بلندی پر جائیں تاکہ دھند سے باہر نکل سکیں۔ 2 ہیلی کاپٹر ان پر سوار لوگوں کے ساتھ خیریت سے ایک محفوظ علاقے تک پہنچانے میں کامیاب رہے، مگر تیسرا، وہ دیگر افراد جو اب ایک محفوظ مقام پر اتر چکے تھے، تیسرے ہیلی کاپٹر کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر تک کوئی خبر نہیں ملی، ایسا لگ رہا تھا کہ پرواز کے کمانڈر بلندی پر نہیں جا سکے تھے۔ حالانکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ایک بہترین پائلٹ تھے، لیکن بہترین لوگوں کے لیے بھی کبھی کبھی ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں جن کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ پائلٹ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو چکا تھا، صدر کے وفد نے ان کے موبائل فون پر کئی مرتبہ کال کی لیکن کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ کئی بار کال کرنے کے بعد آخر کار پائلٹ کے موبائل سے یہ جواب آیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے نہیں معلوم۔ ایک ایک کر کے امدادی ٹیمیں علاقے میں پہنچ رہی تھیں مگر دھند ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں تلاش کا کام ہر لحظہ دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس موقع پر صرف وہی لوگ مدد کر سکتے تھے جو علاقے سے واقف ہوں۔ مقامی لوگ وہاں پر پہنچنے لگے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار جوان آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں جانے لگے۔ وہ لوگ آیت اللہ ابراہیم رئیسی کو ان کی بلند اور اونچی آواز سے پہچانتے تھے، وہی آواز جو ہمیشہ ہی عدل و انصاف کے لیے اٹھتی رہتی تھی۔ ان کو امید تھی کہ وہ ابراہیم رئیسی کی آواز کو جنگلوں کے بیچ سے سن سکیں گے۔ تلاش کا کام صبح تک جاری رہا۔ صرف امدادی کارکن ہی نہیں تھے جو ان کو ڈھونڈ رہے تھے بلکہ پورے ایران کے لوگ ایک گمشدہ شخص کے ملنے کے انتظار میں تھے۔ وہ پوری رات دعائیں کرتے رہے اور میڈیا کے ذریعے حالات کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبح تقریباً 5 بجے دھند کم ہو چکی تھی۔ اسی دوران ڈرون نے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے مقام کا پتہ لگا لیا۔ مقامی موٹر سائیکل سوار اور امدادی کارکن فوراً ہی اس امید کے ساتھ جائے حادثہ پر پہنچے کہ شاید کوئی زندہ بچ گیا ہو، مگر جلد ہی ہیلی کاپٹر پر سوار تمام لوگوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ پھر سوشل میڈیا پر ایک پیغام گردش کرنے لگا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا۔ خواہش تو یہ تھی کہ جب صبح ہو تو آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کو صحیح اور سالم دیکھیں، ان کو ٹی وی اسکرین پر قوم سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھیں۔ جانتے ہیں کہ وہ تو اتنے منکسر ہیں کہ ان چند گھنٹوں کی ہماری فکر مندی پر بھی قوم سے معذرت خواہی کریں گے، مگر انہوں نے معافی مانگنے جیسے کام کو قیامت کے دن پر چھوڑ دیا، اس مہربان خدا کے سپرد کیا جو قیامت کے دن اپنے بندوں کی قبول نہ ہونے والی دعاؤں پر خود ہی ان سے ان کی دلجوئی کرے گا۔
فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں اے شہیدوں تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، پھول گنچے فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو، تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو۔ سبز خرم دشت دنیا ہے تمہارے
گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو, تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو.
سامعین, آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی عمر صرف 17 برس کی ہی رہی ہوگی جب وہ ایمان سے لبریز دل کے ساتھ پہلوی حکومت کے مظالم کے خلاف جد و جہد میں شامل ہوئے تھے. سڑکوں پر ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں ان کی بلند آواز جوانوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا کر رہی تھی. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد جب اسلامی نظام کو سچے خدمت گزاروں کی ضرورت تھی تب انہوں نے عدلیہ کے میدان میں قدم رکھا. یہ کام کسی منصب یا عہدے کی تلاش کے مقصد سے نہیں تھا بلکہ اسے وہ حق کو زندہ کرنا سمجھتے تھے. جب ان کی عمر 25 برس کی ہوئی تو ان کو کرج شہر کا پراسیکیوٹر مقرر کیا گیا. ان کے پاس آنے والا پہلا مقدمہ زمینوں پر قبضہ کرنے والے ایک مافیا گروہ کا تھا. اس بارے میں ان کے ساتھیوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک کیس ہے, اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اس پر آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے بہت ہی پرسکون انداز میں کہا تھا کہ اگر آج میں خاموش ہو جاؤں گا تو کل مظلوم کی فریاد کو کون سنے گا. پھر جب وہ تہران کے پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے تو اس وقت ملک عراق کی مسلط کردہ جنگ کی سختیوں سے دوچار تھا. انہوں نے زر مبادلہ کے اس منگلکوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی. قتل کی دھمکیاں اور دھمکی آمیز خطوط کبھی بھی ان کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکے. ایک رات انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن خدا مجھ سے راضی نہ ہو. جس وقت سن 2018 عیسوی میں انہوں نے ایران میں عدلیہ کی سربراہی سنبھالی تھی تو انہوں نے پورے عزم کے ساتھ ملک کی تاریخ میں بدعنوانی کے خلاف سب سے بڑے آپریشن کا آغاز کیا تھا. آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کے احکامات سے جو مقدمے کسی نتیجے تک پہنچے تھے ان میں سے ایک مقدمہ 3000 عرب کا غبن کا کیس بھی تھا. ججوں کے ساتھ ایک ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر جج کو علی علیہ السلام کی تلوار کی طرح ہونا چاہیے, انصاف کے سامنے پرسکون لیکن جبر کے سامنے بے صبری. انہوں نے عدلیہ کو محض ایک عدالتی ادارے سے نکال کر عوامی حقوق کی بحالی کے ادارے میں بدل دیا. انہوں نے جائیداد کو ملکی خزانے میں واپس کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا. ساتھ ہی جیل کے قوانین میں اصلاحات کر کے ہزاروں قیدیوں کو رہا کروایا اور ان کو ان کے گھروں کو واپس کیا. ایک بار آزاد ہونے والے ایک قیدی کی ماں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو مجھ کو واپس کر دیا, تو آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ تو میرا فرض ہے.
پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔ ہم ازل سے ہے باطل کو پہچانتے، اس کی عیاریوں کو بھی ہے جانتے، لاکھ باطل دیواریں بناتا رہے، لاکھ باطل دیواریں بناتا رہے، یہ تو سب کو گراتا چلا جائے گا، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تکبیر کا جب لگائے گا یہ، اس کے صدقے سے منزل کو پائے گا یہ، اس کی آواز گونجے گی جب چار سو، اس کی آواز گونجے گی جب چار سو، سن کے تاغوت بھی تھر تھرا جائے گا، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا۔
سامعین، سن 2021 میں انہوں نے صدارت کے انتخاب میں حصہ لیا، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے۔ ان کا پہلا سرکاری دورہ کسی سیاسی دارالحکومت کا نہیں بلکہ جنوبی خراسان کے محروم دیہاتوں کا تھا۔ انہوں نے خانہ بدوشوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس سال کے آخر تک اس خطے میں پانی کی پائپ لائن بچھا دی جائے گی۔ اس بات پر بہت سے لوگ شکوک اور شبہات میں تھے۔ چھ مہینوں کے بعد جب پانی کی لائن اس علاقے تک پہنچی تو لوگوں کا طویل انتظار ختم ہوا۔ لوگوں نے ان کو وعدہ پورا کرنے والا انسان بتایا۔ یہ کام انجام دینے والا شخص وہی نوجوان تھا جس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زیر سایہ مشہد کے نواب مشہد نامی مدرسے سے فقہ اصول اور دیگر علوم کو حاصل کیا تھا۔ ان کے انصاف پسند جذبے نے ان کے اساتذہ کو بھی حیران کر دیا تھا۔ ایک دن استاد نے ان سے پوچھا تھا کہ تم اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ عرض کیا تھا، تاکہ میں جان سکوں کہ حق کو کس طرح سے اس کے حقدار تک پہنچایا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے۔ یہ جواب کوئی ایک سادہ جملہ نہیں تھا بلکہ ان کی زندگی کا روڈ میپ تھا۔ یہ وہی روڈ میپ ہے جو ان کو محروموں کی گلیوں سے خدمت کی اونچی چوٹیوں تک لے گیا۔ یہ ان کی مادر گرامی کی تربیت کا اثر تھا۔ ایسی مقدس خاتون جو ہر رات اپنے بچوں کو کربلا کے واقعات اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی زندگی کے درس دیا کرتی تھی، وہ اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال رہی تھی۔ ایک دن آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اے مادر گرامی، خدا کس کو پسند کرتا ہے؟ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ لوگ جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرتے ہوں۔ میرے بیٹے، خدا کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا، خدا ہر اس ہاتھ کو دیکھتا ہے جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل میں رچ بس گئے تھے جو ان کی زندگی کے آخری دم تک لوگوں کی خدمت کی شکل میں پھل دیتے رہے۔ وہ بیج جو ان کی ماں نے بوئے تھے وہ عوامی حکومت کی شکل میں نمودار ہوئے، ایک ایسی حکومت جس کا نعرہ تھا کہ ترجیحات پسماندہ طبقے کے ساتھ ان کی صحت کے انصاف نامی پالیسی نے ملک کے دور دراز علاقوں تک موبائل اسپتالوں کو پہنچایا۔ ان کے 1 ملین نوکریوں کے منصوبے نے سرحدی علاقوں کے بے روزگار نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے کارخانے دیے۔ انہوں نے وزراء کے ساتھ ملاقات میں بہت ہی سنجیدگی سے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا منصوبہ جس سے صحرا اور پہاڑوں پر رہنے والوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آیت اللہ ابراہیم رئیسی عدالت کو تاریخ کا بھولا ہوا حق سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز علاقے کے ہر بچے کو وہی سہولیات حاصل ہوں جو دارالحکومت میں ہیں۔ اس آئیڈیل کو عملی شکل دینے کے لیے انہوں نے ہزاروں کچے مکانات پر مشتمل اسکولوں کو معیاری عمارتوں میں تبدیل کر دیا۔ سرحدی علاقوں کی لڑکیاں سرکاری اسکالرشپ پر یونیورسٹیوں میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ افسروں کی مالیاتی شفافیت کے قانون کو پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کروایا۔ اسی کے ساتھ عہدیداروں کے اثاثوں کو عوامی جانچ پڑتال میں ڈلوایا۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ اتنے سخت کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس قوم نے انصاف کے لیے انقلاب برپا کیا ہو اس کو یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ اس کے ملک کے عہدیدار کیسے رہتے ہیں۔ تاہم حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ان کا تعلق روحانی تعلق سے بھی زیادہ تھا۔
اللہم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي۔
آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی ولادت 14 دسمبر 1960 عیسوی کو مشہد کے جنوب میں امام علیہ السلام کے روزے کے نزدیک ایک چھوٹے سے گھر میں ہوئی تھی۔ جس وقت شیعہ مسلمانوں کے 8ویں امام کے روزے کا انتظام ان کے حوالے کیا گیا تھا تو ان کی عمر 55 برس تھی۔ اس طرح سے ان کو خادم الرضا کا لقب حاصل ہوا۔ بعد میں جب آیت اللہ ابراہیم رئیسی اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام کاموں کا آغاز مشہد میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت سے شروع کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں وہ میری مدد کریں۔ خادم الرضا نے وزراء اور حکومتی عہدیداروں سے کہا تھا کہ وہ سب ہر سال کچھ دن امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پر گزاریں اور وہاں کے لوگوں کے مسائل سنیں۔ اس منصوبے کا نام انہوں نے حرم میں خدمت رکھا تھا۔ اس کام سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی خدمت اچھے انداز میں ہونے لگی بلکہ یہ بھی دکھایا کہ یہ روحانیت اور ذمہ داری کو کس طرح سے ملایا جا سکتا ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ صدری خامنائی کے مطابق ان کی خصوصیات نے ہی ان کو قوۂ مجریہ کے آئیڈیل میں تبدیل کر دیا تھا، ایک ایسا ماڈل جس نے عملی طور پر بہت عمیق مقبولیت، صفات کاری میں وقار، ملکی طاقت پر یقین، عظیم قومی منصوبوں کے لیے لگن، انتھک محنت، اخلاقیات اور روحانیت جیسی ممتاز خصوصیات کو یکجا کر دیا تھا۔ ایران کی قیادت کے نقطہ نظر سے یہ خصوصیات نہ صرف قابل تعریف ہیں بلکہ ایران کے تمام انتظامی حکام کے لیے قابل تقلید بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے زندگی بار دی اسلام پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا تم نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا یاد کرتے ہیں تمہیں پھول یہ کھلنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے تسبیح بنانے کو تراشا قائمہ جنہیں تسبیح بنانے کو تراشا قائمہ کیا خبر تھی وہی موتی ہے بکھرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے بہت تک سوس ہمیں تیری شہادت کا ہے بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے اب تو دن آئے تھے گلشن کے سنورنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے Thank you.